رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه. سامعین ذی وقار، گزشتہ درس میں ہم نے پندرہ یا بیس سے قریب وہ افعال، اعمال اور معمولات بیان کیے تھے جو زندگی کے اندر باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہوتے ہیں. ان سب چیزوں میں عقیدہ کی پختگی بھی تھی اور اعمال کا صالح ہونا بھی تھا اور معمولات پر استقامت بھی تھی. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور استمداد کروں گا قرآن حکیم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور بابرکت باتوں سے. رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له مولود سماه محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا و مولودہ فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث شریف میں تبرک کا لفظ، چونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان انور سے صادر ہوا، اس لیے میں نے یہ حدیث شریف پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے میری محبت میں اور میرے پیار میں اپنے بچے کا نام محمد رکھا، اور اس کا یہ بھی خیال ہوا کہ وہ میرے نام سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ میرے نام کی برکتیں اس کے بچے کی زندگی میں اوت کر آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان ہوا و مولودہ فی الجنہ، وہ خود بھی اور اس کا بچہ بھی جنت میں داخل ہوگا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت مختصر اور ایک بظاہر معمولی سا عمل ہے، لیکن انسان کو حالات کی دوزخ سے نکال کر جنت کا راہی بنا دیتا ہے. سامعین باتمکین، آپ کو یہ دلچسپ حقیقت جان کر خوشی ہوگی کہ عربوں کے ہاں یہ مکمل سماجی قانون ہے کہ وہ اپنے بچے کے نام کے ساتھ محمد ضرور رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے آپ عربوں کے ہاں چلے جائیں تو یہ دلچسپ منظر آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ جب بھی کسی کو بلانا چاہے وہ آواز اسی سے دیتے ہیں، یا محمد یا محمد. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک سے محبت کے یہ مظاہر ہیں جو انسان کے لیے دنیوی زندگی کو بھی آسان کرتے ہیں، اور اخروی زندگی میں بھی جنت ایسی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں. آج مسلم معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ جس طرح ہر چیز زیر و زبر ہو گئی، نام رکھنے کا کلچر بھی آہستہ آہستہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور اپنے نظام تمدن سے اور اپنے نظام تہذیب سے وہ دور ہٹتا چلا جا رہا ہے. ایک زمانے میں مسلمانوں کے ہاں انگریزوں نے اور خصوصاً یونان کے رہنے والوں نے یہ اباحت پیدا کر دی تھی کہ وہ یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ اگر مسلمان عمل نہ بھی کرے اور اپنی تہذیب کی کسی چیز کو نہ بھی اپنائے، صرف وہ نام کا مسلمان ہو، تو اس کے لیے یہ چیز باعث نجات ہے اور کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ مسلمانوں کے اندر تشکیک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ طوفان اٹھایا گیا، بلکہ جو عباسیوں کے معروف خلفاء تھے جن میں ہارون الرشید تک کا نام آتا ہے، وہ حیرت ہوگی کہ یہاں برہم کا خاندان وارد ہوا، یہ یحییٰ برمکی اور یہ جعفر برمکی، یہ وزراء اعظم بنے عباسی خلفاء کے. انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو زیر و زبر کر دیا. ڈاکٹر براؤن ہسٹری آف پرشیا کے اندر اس دردناک سازش کو خود بیان کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ کئی فرقے بنائے گئے اور کئی فرقوں کی فقہ اس زمانے میں گھڑی گئی، اور وہ منسوب تھی جعفر برمکی کی طرف. جس طرح ہم فتاوی عالمگیری اورنگزیب عالمگیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو وہ فقہ جعفر برمکی کی طرف منسوب تھی، اور اس کو پورے ظلم کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. تو یہ وہ دردناک دور تھا جس زمانے میں تشکیک اور شبہات کا طوفان اٹھا، اور باطنیہ فرقہ، جہمیہ فرقہ، حروریہ فرقہ، ان گنت قسم کے سیکٹس پیدا کر دیے گئے، جو کہتے تھے نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے، روزے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حج کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ مدد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سوشل ویلفیئر کی ضرورت بھی نہیں ہے، انسان دوستی کی ضرورت بھی نہیں ہے، غریب پروری کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں بس صرف جس طرح عیسائی کے لیے عیسائی کہلانا کافی ہے، اور یہودی کے لیے یہودی کہلانا کافی ہے، مسلمان کے لیے مسلمان کہلانا بھی کافی ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی درد مندی کے ساتھ اور سوز کے ساتھ انہوں نے تحریک اخلاص اٹھائی، تحریک علم بپا کی. انہوں نے فلاسفہ کے وجود فکر پر اسلامی عقیدے کا کلہاڑا مارا، اور اتنی سخت ضرب لگائی کہ تحافت الفلاسفہ جیسی کتابیں لکھ کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی توحید پر اور رسول کریم علیہ السلام کی رسالت پر اور اسلام کی صداقت پر یقین مستحکم کیا. لیکن امام غزالی خود فرماتے ہیں کہ میں جس جامعہ کا امیر ہوں، نظامیہ، جس میں ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ ان میں اتنی بد عملی ہے اور بے عملی ہے ان کے اندر کہ میں تھک گیا ہوں. اور تھک کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد چھوڑ کر آپ نے امام فارمدی کی صحبتیں اختیار کی، اور جنگل اور ویرانوں میں آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ سب کچھ عملی ہے، یہ مشقیں، یہ مناظرے، یہ مجادلے، یہ بحث، یہ تمہیز، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اسی نازک دور میں سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد میں قدم رکھا، اور پورے وثوق اور یقین کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا کہ غم نہ کھاؤ، جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو جائے گا، اور جو مشکل تھا وہ آسان ہو جائے گا. آپ نے تحریک عمل بپا کی. جناب ابن سمعانی کے یہ الفاظ بڑا وزن رکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ سیدی عبد القادر جیلانی صرف شریعت کے پاسمان نہیں تھے، یا انہوں نے صرف اور صرف سنت کی پابندی نہیں سکھائی، یا صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ وہ صاحب نگاہ اور صاحب حال بزرگ تھے. قضیہ اس سے بہت آگے کا ہے. کہ وہ لوگ جو حضور کی سنت پر عمل کرتے تھے تو غلط فرقوں کے لوگ پھپتیاں کستے تھے. حضرت عبد القادر جیلانی نے عمل کرنے والوں کا بھی وزن پیدا کر دیا اور لوگ حشاش بشاش ہو گئے, لوگ خوش ہو گئے کہ ہم ایک یقین اور وثوق کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے شرائع پر اور سنت پر عمل کر رہے ہیں. جناب اس ورق کو اب پلٹنے لگا ہوں اور میں اب اس کرتاس کو دوسری تصویر دکھانے کے لیے دوسرا رخ دینے لگا ہوں کہ یہ بات تو امام غزالی کے زمانے کی تھی یا امام سید غاص العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. آج کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہمارے مفکرین, ہمارے مصلحین, ہمارے ریفارمر جناب اس سے کم فتنے کا شکار نہیں ہے. ہم لوگ بھی کوئی جھوٹی روحانیت کے نام پر اور لمبی زلفیں رکھ کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر تصوف کو بدنام کرنے کی خاطر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس نجات کے لیے کسی پیر کی غلامی کا قلادہ ہی گلے میں ڈالنا کافی ہے. جناب کچھ لوگ مفکرین بھی ہیں, سیاسی فکر رکھنے والے لوگ, وہ نیک لوگوں کو تانے دیتے ہیں مولوی ہونے کے, ملا ہونے کے, حلووں اور مانڈوں کے, ان کو تانے دیتے ہیں. اندر اندر سے وہ جس طرح کینچی کے ساتھ کپڑا کترا جاتا ہے, وہ اسلام کی اقدار کا دامن کتر رہے ہیں اور وہ بازار کفر میں دینی تعلیمات کے سودے رچا رہے ہیں اور نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. آج اب میں مطلب کی بات کروں کہ مسلمان مردوں اور مسلمان بچیوں کے ناموں کے ساتھ ڈمپی, پمپی اور کمپی جیسے نام آنے لگ گئے اور بے معنی قسم کے ناموں کی طرف رجحان ہو گیا. جس طرح پرانے زمانے میں ہمارے پٹھان کلچر میں کشکول خان ہوتے تھے, کفگیر خان ہوتے تھے اور جنوری بی بی ہوتی تھی اور فروری بی بی ہوتی تھی. میرے خیال میں میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے وہ بعض گشت ہے اس تہذیب کی طرف اور اس تمدن کی طرف جو میرے محمد عربی کی نگاہ سے پوٹا تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیمیا گر اور مسیحائی کرنے والی نظروں سے اس کلچر نے جنم لیا تھا. میرے حضور کے الفاظ بہت کچھ دیتے ہیں اگر ہم سوچیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جناب ممبر پر چڑھ کر کہہ دیا تھا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ وعبد الرحمن, اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین نام یا عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے. ہم لمبے ناموں سے اب تنگ آ گئے ہیں, ہماری سوچ کا اندازی بدل گیا ہے. جو طوفان بدتمیزی میں ہے مغرب کی گلیوں میں مسلمانوں کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں میں, وہ دردناک صورت آپ کو کیسے بتاؤں کہ نکاح کی ہوئی لڑکیاں اپنے خامدوں کو چھوڑ کر کے بغیر طلاق کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ پھرتی ہیں, گھومتی ہیں. اور دردناک بات یہ ہے کہ مذہب کی تمیز نہیں ہے, چاہے تو ہندوؤں کے ساتھ چلے جائیں, چاہے تو عیسائیوں کے ساتھ چلی جائیں, چاہے تو کسی اور بد مذہب کے ساتھ چلے جائیں. گرفت نہیں رہی ہے. مذہب پہلے گرفت تھی, ہم کسی چیز کے پابند تھے. آج ہم نے ان تمام پابندیوں کی زنجیروں کو توڑنا شروع کر دیا ہے. بہرحال رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے خیال میں عمل بن جانا چاہیے. میرے حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو وہ میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھ دے, وہ بھی اور اس کا بچہ جنت میں جائے گا. یہ جناب ہم فنڈامنٹلزم سکھا رہے ہیں. ہم اپنے مذہب میں انتہا کی طرف جا رہے ہیں. اس انتہا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہم ٹوٹ کر اللہ تعالی کی ذات سے پیار کرتے ہیں, ہم ٹوٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پیار کرتے ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے, ہمارے کنبے سے, ہمارے قبیلے سے, ہمارے بچوں کے نام سے, ہمارے لباسوں سے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ غلامان رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے اگر اللہ اخلاص دے دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محرابوں میں اور کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے نام کا اثر نہیں ہے. لیکن خطیب فقیر بھی ہو اور اس کو اپنے منشا اور مقصد سے خلوص کی حد تک کمٹمنٹ ہو تو جناب اثر پیدا ہوتا ہے. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو کہ نواز شریف صاحب محترم کا نام صرف نواز شریف تھا. الحمدللہ اس فقیر کی تقریر سن کر بڑے میاں صاحب نے بیٹے کو کہا کہ آئندہ نام کے ساتھ محمد لگا دو. تو انہوں نے پوچھا اس سے مجھے کیا ملے گا, تو بڑے میاں صاحب نے کہا کہ شاہ جی نے حدیث جو بیان کی ہے تو بھی جنت میں جائے گا, میں بھی جنت میں جاؤں گا. تو جناب یہ ایک واحد کا واحد سن کر نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ آئندہ میرے نام کے ساتھ محمد لکھا جائے. میری خواہش تو ابھی بھی پوری نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں ہر مسلمان کے گھرانے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کے نام کے ساتھ محمد ہو, محسوس ہو ہمارے گھروں کے اندر کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. اسی موضوع کو تھوڑا میں اور حرکت دینا چاہوں گا اور ایک حدیث شریف اور آپ کے نام. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اکل طعام قط من حلال علیہ رجل اسمہ اسمی الا وتضاعف لهم البرکہ فی طعامہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار میرا عنوان سے انصاف کرنا ہدف نہ ہوتا تو میں اسی جگہ رک جاتا کہ کتابیں لکھنی آسان ہوتی ہیں لیکن قومیں اٹھا کر ان کو بامی عروج تک پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے صرف کتاب ہی نہیں دی قرآن کی صورت میں, رحمت عالم علیہ السلام نے ایک امت چھوڑی ہے پیچھے جو اپنے افکار سے, جو اپنی سوچوں سے, جو اپنے عقائد سے اور جو اپنے اعمال سے اور جو اپنے رویوں سے محسوس ہوتی ہے. اور سال آ سال گزر گئے ہیں, مذہبوں کی زبر زیر ہو گئی ہے اور زیر زبر ہو گئی ہے, لیکن مصطفیٰ کے کلچر کی خوشبو اب بھی مسلمانوں کی گلیوں کوچوں میں محسوس کی جا سکتی ہے. اور یہ وہ صداقت ہے, یہ وہ آواز ہے جس میں اتنی سہولت ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز کبھی دبے گی نہیں. اس کی گونج دنیا میں سنائی دیتی رہے گی یہاں تک کہ سرے محشر جس وقت حضور مقام محمود پر ہوں گے تو ہر ایک کو پتا چلے گا مقام محمد کیا ہے.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور احمد عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر میں دسترخوان پر حلال کھانا ہے, حرام نہیں, کھانا حلال کا ہے, تو میرے حضور نے فرمایا وہ کسی ایسے شخص کو پکڑے کہ جس کے نام کے ساتھ محمد ہے, اور اس کو کہے کہ آؤ میرے ساتھ آج کھانا کھا لو. تو اگر نام محمد والا بندہ اس کے گھر میں آ کے کھانا کھا لے گا تو میرے حضور میں کھانے کی برکتوں میں اللہ کتنے گنا اضافہ فرما دے گا. تو یہ عزت مہمان نوازی کی بھی ہے. مہمان نوازی بذات خود شاعر اسلام میں سے ایک شہیرہ ہے, اور اقدار عالیہ میں سے ایک عالی قدر ہے, بہت خوبصورت چیز ہے. لیکن مزید یہ کہ بندہ تلاش کرے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والا بندہ مل جائے جس کو میں کھانا کھلا لوں. میرے دوست, حضور کے نام والا بندہ کھانا کھا لے تو اتنی برکتیں, اور اگر حضور کے کام والا بندہ کوئی گھر آ جائے کہ جس کے ظاہر سے, جس کے باطن سے, جس کی نظر سے, جس کے خیال سے, جس کے چہرے سے حضور رحمت عالم علیہ السلام کی تصویر یاد آ جائے, تو برکتوں کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و سبحانہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. اس بات کو یہاں چھوڑ کر ایک اور عنوان کی طرف, جو برکت ہی سے تعلق رکھتا ہے, رحمت عالم علیہ السلام کی ایک حدیث میرے حضور میں, ان اللہ انزل اربع برکات من السماء الى الارض, اللہ تعالی نے آسمان سے چار برکتیں نازل کی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنی, وَهِيَ الْحَدِيدِ, ایک حضور نے فرمایا کہ لوا, فرمایا والنار, فرمایا کہ آگ, والماء, اور پانی, والملخ, اور نمک. حضور رحمت عالم علیہ السلام نے جو کہ زمین کے کثیر عناصر ہیں, ان میں خاک کو بھی گنا جا سکتا تھا, لیکن حضور نے مٹی کا نام لینے کی بجائے نمک حضور نے اپنی زبان سے بیان فرمایا. ایک انداز تو فکر کا یہ ہے کہ آپ طاقت کا سراغ لگائیں, اور میں سنن ابی داؤد تیالسی کی حدیث آپ کے سامنے لے آؤں.
حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے سخت چیز کون سی ہے, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ ہے. فرمایا اس سے سخت, فرمایا لوہا, اس کے ساتھ تم کود سکتے ہو. فرمایا لوہے اس سے سخت کیا چیز ہے؟ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے آگ, تم لوہے کو بھی پگھلا سکتے ہو. حضور سے پوچھا گیا آگ سے کیا چیز سخت ہے؟ فرمایا پانی. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا پانی سے سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا ہوا. حضور سے پوچھا گیا ہوا سے کیا چیز سخت ہے؟ حضور فرمایا آدم کا بیٹا. آدم کا بیٹا, ابن آدم جو ہے وہ اس سے بھی اچھا. اب طاقت کا سراغ دیتے دیتے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آدم کے بیٹے کی بات کی, تو آدم کے بیٹے کے اندر تو بہت ساری خوبیاں, خامیاں, کریکٹرسٹکس, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن حضور نے کیریکٹر کا حوالہ دیا. فرمایا کہ آدم کا بیٹا ایسا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خیرات کرتا ہے, اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے. کوئی حضور رحمت عالم علیہ السلام نے یہاں کردار کی بات کی. جناب علی, اگر میں چاہتا تو یہاں بھی رکنے کا بہت سہانا موقع ہے کہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت آپ کے سامنے
بیان کرتا، نبی نے تو نظر انداز نہیں کی تھی، یہ نبی کے غلاموں نے اس کو نیگلیکٹ کیا. دردناک افسانہ نہیں، یہ دردناک حقیقت ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں اقتدار ملا نہ ہو. ایک وقت میں اس زمین پر تین آدمی حکمران تھے اور تینوں کے تینوں مسلمان تھے اور اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی رسالت کو ماننے والے تھے، لیکن ان کی عیاشیاں ان کے قدموں کی زنجیر بن گئیں اور 850 سالہ اقتدار اسپین میں تباہ و برباد ہو گیا. اور برے صغیر پاک و ہند میں علاج کرنے کے بہانے آنے والوں نے اور تجارت کے بہانے آنے والوں نے سب کانٹیننٹ کی تاریخ بدل دی، اور آج پھر مسلمانوں کو بابجولہ کرنے کے لیے اور ان کی آزادی کو اور حریت کو غلامی میں تبدیل کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، میرے خیال میں مسلمانوں کے دل اور دماغ دونوں کا موضوع ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اٹھ سکتے ہیں. یہاں کی عصبیتیں، یہاں کی رقابتیں، یہاں کا الجھنا، چھوٹے چھوٹے خطوں کے ہم مالک بن کر کے معاذ اللہ اپنی خدائیاں بنائی ہوئی ہیں اور ہم ان بتوں اور سومناتوں کو توڑنے نہیں دیتے. اللہ کرے مسلمان غلامی سے بچے رہیں، اور اللہ کرے گا کہ مسلمان آزادی رہیں گے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. لیکن میرا موضوع جو ہے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان چاروں چیزوں میں برکت ہے، حدید بھی، نار بھی، ما بھی، اور ملخ نمت بھی. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر، وہ جب پانی ختم ہو گیا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب پریشان ہو گئے کہ پانی نہیں ہے، عالم جنگ ہے اور اتنا بڑا قافلہ ہے تو پانی کی ضرورت پوری نہ ہوئی تو جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ تو مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا دی، نماز پڑھنے کے لیے تڑپ بھی پیدا ہو گئی. ادھر مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ. حال تو موجود تھا، مٹی پر ہاتھوں کے لمس سے طہارت نیت کے ساتھ حاصل کی جا سکتی تھی جس کو آپ تیمم کہتے ہیں، لیکن ادھر آج مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. ادھر میرے حضور نے آواز ماری حی علی الطہور المبارک، تم سب ادھر آؤ، میں تمہیں مبارک پانی دینے لگا ہوں. یہاں بالکل حیا کا لفظ، ادھر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، میرے حضور میں حی علی الطہور المبارک. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، استراب کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا نبی تمہارے پاس ہے، پھر تم دو بوند پانی کے لیے ترسے جاؤ. تم اپنے دلوں کے قبلہ کا رخ جو ہے وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرو. جناب کا والبرکہ من اللہ، والبرکہ من اللہ، والبرکہ من اللہ. میرے حضور نے تین دفعہ فرمایا کہ یہ جو آج پانی ملنے والا ہے اس میں برکت ہے اللہ کی طرف سے، برکت ہے اللہ کی طرف سے، برکت ہے اللہ کی طرف سے. اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی پانچوں انگلیاں ٹب میں لگی رکھیں تو حدیث ہے کہ آپ کی پانچوں انگلیوں سے فوارے پانی کے چھوٹ گئے ہیں اور سارے قافلے نے پانی استعمال کیا. اسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ٹھہرا. سفیان ثوری نے ان سے پوچھا کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے، انہوں نے فرمایا آپ بتائیں. سفیان ثوری نے کہا زمزم. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھول گئے استاد محترم، کیونکہ سفیان ثوری استاد بھی تھے، انہوں نے فرمایا دیکھا زمزم افضل ہے؟ نہیں. فرمایا کائنات میں سب سے افضل پانی ہوا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہے. پھر میں بتاتا چلوں, پھر میرے حضور خیر الماء سنم, خیر الماء سنم, سین نون نیم, وہ سواد والا نہیں, وہ سنم تو بت ہوتا ہے نا, یہ سین والا ہے. خیر الماء سنم, رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جو سنم پانی ہے یہ سب سے اچھا پانی ہوتا ہے. میں ایک زمانے میں مولانا سے پوچھا یہ سنم کیا چیز ہے, وہ فرمانے لگے وادی ہے. میں نے کہا بھول گئے, یہ وادی نہیں ہے. سنم اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو چشمے سے نکلے اور زمین پر جاری ہو اور وہ رواں دواں ہو. میرے حضور نے بنایا کہ وہ پانی جو چشمے سے نکل کر کے رواں دواں ہو, اللہ پاک نے اس میں خیر رکھی ہے اور اس میں برکت رکھی ہے. بہت ابھی آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ کے وصال کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے جو غسل فرمایا تھا وہ سات کنوؤں کے پانی سے آپ نے غسل فرمایا تھا. یہ پانی کا بدل بدل کر پینا, مختلف چشموں سے پینا, جاری پانی پینا, یہ برکت ہی برکت ہے, صحت میں برکت. بلکہ کل اپنے ایک خطاب میں میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ کل یا ایھا الکافرون پڑھنا, قل اعوذ برب الناس پڑھنا, قل ھو اللہ احد پڑھنا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھنا, یہ جادو ہو جائے, یہ جن پکڑ جائے, یہ دام دور تو بہت اونچی چیزیں ہیں. لیکن بچے اگر کوئی ایسا مریض ہونا تو پانی کا گلاس پکڑ کے زور سے اس کے منہ پر مارو, ویسے ہی سارے جن بھاگ جائیں گے اس کے. کیونکہ جن آگ ہے اور آگ کو پانی جو ہے وہ بجھا دیتا ہے. اسی لیے اہل اللہ زیادہ تر یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الماء, دیکھیں نا یہ تو پھر پلس 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 ہے ساری چیزیں, دم بھی ہو گیا, پھر زبان اچھی ہو گئی, پھر نیک آدمی کا دم ہو گیا, پھر وہ لحاب اس میں ڈالے, جاری پانی حضور اللہ اس میں بڑی برکت ہے. پھر آنے خیر الماء شبم, خیر الماء سنم و خیر الماء شبم. یہ خیر الماء شبم کا مطلب کیا ہے؟ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واہ 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 واہ, مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک خطبہ آپ پڑھیں. جیسا کہ آپ خطبہ پڑھیں تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والحمد للہ الذی جرى الماء شبم سنم. اس اللہ کی تعریف جس نے پانی کو شبم بنا دیا, سنم بنا دیا. سنم کا میں نے کہا جاری پانی, حضور نے اس میں برکت بھی ہے خیر بھی ہے. شبم کون سا پانی ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی, الماء البارد. رسول اللہ علیہ وسلم البرکہ فی الماء البارد, البرکہ فی الشبم. اگر ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس میں بڑی برکت ہے, اس میں بڑی بڑی برکت ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام کو کسی نے برف پکڑائی, نبی علیہ السلام کو, تو آپ نے برف کو دانتوں میں رکھ کر اس کو تناول فرمایا, کھایا. تو ایک شخص نے حیرانگی سے دیکھا کہ رحمت عالم علیہ السلام جو ہیں وہ برف اس کو تناول فرما رہے ہیں, اس کو کھا رہے ہیں. تو پتہ اس موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ الثلج یقتل الدود فی الاسنان, کہ اگر کسی کے دانتوں کے اندر کیڑا ہو اور وہ کسی دوائی سے نہ مرے تو وہ برف چبائے. یہ ٹھنڈک ایسی چیز ہے کہ دانت کے کیڑے کو وہی مارتی ہے, کوئی دوسری چیز اس کو مار نہیں سکتی. گرامی قدر سامعین, اگر میں ادھر ہی رکا رہا تو پھر بہت ساری کارآمد باتیں اور جو ہیں وہ رہ جائیں گی. اس عنوان کو میں یہاں چھوڑتا ہوں. ایک آج کی گفتگو میں تیسری چیز عرض کرنے لگا ہوں. الما کول زید فد حلوب ہی فعل نفی ہے برقہ بررحمہ. یہ جو زیتون ہے یہ کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش بھی کرو اور اس میں بڑی برکت ہے اور اس میں بڑی رحمت ہے. مولانا محترم, مالش کی سنت کیا ہے کہ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ نے نماز پڑھائی ہے اور ولد دعا لین کے بعد تھوڑا سا وقفہ آپ نے کیا ہے. حالانکہ اعلی حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ولد دعا لین کے بعد آمین سے زائد امام کو وقفہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے. تو میں نے اس کو چائے پلائی اور چائے پلا کے کھا کے بیٹا تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے سنت کیا ہے سنت کیا نہیں ہے. تو اگر بہت زیادہ علم ہے تو میں آپ سے دو حدیثیں پوچھتا ہوں, ان کا ترجمہ ہی مجھے بتا دو. تو کہنے لگے جی یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ آپ ہی کا کام ہے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ولد دعالین کے بعد اگر قرأت پر امام کی حضوری ہو جائے تو پھر آمین کے فوراً بعد کے رات کا شروع کرنا ہوتا ہے, پھر مکروہ ہوتی ہے نماز. لیکن اگر اس کو اخدار نہ ہو رہا ہو کہ رات پر کہ میں کہاں سے پڑھوں, تو اس کے لیے اگر تاخیر کی جائے تو وہ خلاف سنت نہیں ہے بلکہ وہ عین سنت ہے. تو مہربانی کر کے کتابیں ذرا دقت نظر سے پڑھا کرو. اسی طرح اردو کی دو چار کتابیں پڑھنی اور اٹھ کر فتویٰ بازی شروع کر دی تو یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. کوئی بھی مالش ہو, جس وقت آپ کسی بھی تیل کی مالش کرنا چاہیں تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ ایک صاحب کو میں نے کہا جی دائیں بازو سے شروع کروں گا. میں نے کہا نہ, میں آپ کو بتاتا ہوں مالش کی سنت ہے دائیں ابرو سے شروع کرنا. یہاں سے مالش کریں, پہلے اس جگہ کی پھر اس جگہ کی مالش کریں. حضور نے فرمایا کہ جو شخص زیتون کے تیل سے مالش یہاں سے شروع کرے اللہ تعالیٰ اس کو مرغی کے مرض میں مبتلا نہیں فرمائے گا. وہ صدا ہمیں وہ مبتلا نہیں ہوگا. ویسے بھی بتاؤں کہ زیتون کیا چیز ہے, اس کو ہم اپنی زبان میں کوہ کہتے ہیں. ویسے دیسی ولایتی ہوتے ہیں. اصل جو زیتون ہے وہ تو لبنان کے علاقے میں اور اس سرزمین کے ساتھ, قدس کی سرزمین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, لیکن کومبا قبیلہ ایک ہی اس کا ہے. میں نے حضور نے فرمایا کہ زیتون کی لکڑی کی مسواک کیا کرو. یہ میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے, انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے. اچھا جناب, صرف زیتون کا تیل ہی نہیں, اب میں پھر تھوڑا اس کو کھولوں. اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھلوں میں بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی. پھل آج کل سب سے ڈینجرس محض شوگر ہے, لیکن اب امریکہ اور ولایت کے ڈاکٹر کہنے لگے ہیں کہ شوگر کے مریض کے لیے بھی 4 پورشن پھل کھانا بہت لازم ہے. پھلوں 4 پھلوں میں سے کوئی 4 کاشیں لے لیں اور وہ کھا لیں. تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھل کھانے اس میں بڑی برکت ہے. حضور کے چند ارشاد دلچسپی کے لیے فرمایا, ربیع امتی العنب بالبطیخ, میری امت کی بہار وہ ہے جس وقت انگور پیدا ہو اور خربوز اور تربوز. من اکل لقمہ من البطیخ، جس شخص نے خربوزے میں سے اور تربوز میں سے ایک کاش کھائی، کتب اللہ لہ سبعین الف حسن، اللہ اس کے لیے 70,000 نیکیاں لکھ دیتا. حضور رحمت عالم علیہ السلام حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، اور نظر میں کیا وسعت تھی. جناب آپ سمجھے نہیں ہیں، مجھے ایک طالب علم نے دورہ حدیث شریف پڑھتے ہوئے پوچھا تھا کہ یہ اتنی جزا جو حضور انور علیہ السلام نے بیان کی ہے، اس کی فلاسفی مجھے نہیں سمجھ آئی، لاجیکلی بات آپ کریں. تو میں نے اس کو پھر اپنے انداز سے سمجھایا. میں نے کہا کہ اگر بچہ بیمار ہو اور اس نے دوائی کھانی ہو تو آپ اس کو دوائی کھلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے پتر دوائی کھا نا تین یو پارک لے جاسا، پتر دوائی کھا نا تین کراچی لے جاسا، پتر تو دوائی کھا نا تو یہ ہو جائے. میرے حضور نے کہا بندہ بیمار ہو اور وہ خربوزے سے ٹھیک ہو سکتا ہو تو حضور میں کہا نا 70,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرما دے گا. تو حق و مولا تاج دار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں اور اسلوب میں یہاں بھی رحمت للعالمینی ہے، انسان دوستی ہے، بیمار پروری ہے، بیمار دوستی ہے رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا احتمال میں شیخ محروس نے میری دعوت کی مدینہ شریف میں، تو بڑا لطیفہ ہے کہ مسجد قباء کا کلس چڑھایا گیا تو اس نے صرف شرفا کو بلایا، صرف سید بلائے علماء کے. آپ درود شریف پڑھیں، میں آپ کے جد نانے کی مسجد کے اوپر کلس چڑھا رہا ہوں تو خود میں اونچا اونچا پڑھے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. تو شام کے وقت کھانا کیا، بڑا باتکلف کھانا، بکرے پڑے ہوئے، اور مدینہ شریف کی تمام مساجد کے محاضرین علماء سب اکٹھے ہوئے. اب عربوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اس طرح کھانا کھاتے ہیں، بایاں ہاتھ پیچھے رکھ لیتے ہیں، صرف دایاں استعمال کرتے ہیں، وہ بایاں ہاتھ استعمال ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کھانے کے ساتھ بایاں ہاتھ ٹچ کرنا یہ ٹھیک نہیں. اب بھائی میں عجمی آدمی تھا، بکرے ثابت سامنے پڑے ہوئے تھے، میں کس طرح وہ کاٹوں اور کھاؤں؟ تو قدرے اس دعوت کے لیے نان ایٹیکیٹڈ آدمی ثابت ہوا. تھوڑی دیر بعد خیر اکدا کھل گیا کہ ایک کاٹتا اور دوسرے کے منہ میں ڈال دیتا، دوسرا کاٹتا دوسرے کے منہ میں ڈال دیتا، بے تکلف بھی تھی، محبت بھی تھی، لیکن میں مجبور ہو گیا، میں نے بایاں ہاتھ استعمال کر لیا. مجھے شیخ محروس کہنے لگے آپ عالم دین ہیں، کیا بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ کے جوڑ سے کوئی چیز کھانا حضور انور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ثابت ہے کہ حضور نے دونوں ہاتھ استعمال کیے ہیں. تو پھر میں نے یہ حدیث شریف ان کو سنائی تھی جو آپ کو سنا رہا ہوں اپنے موضوع سے متعلق. کانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاخذ رطب بیمینہ والبطیخ بشمالہ ویاکل منہ. تو رحمت عالم علیہ السلام ادھر سے خربوزہ بائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے اور کھجوریں دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے، اور کچھ کھجور خربوزے سے نکال کے یا تربوز سے نکال کر کے پھر تناول فرماتے. میں نے کہا دیکھیں دایاں بھی استعمال ہو رہا ہے، بایاں بھی استعمال ہو رہا ہے. آپ کو مولا تاج اسے آئے گا العلم بحر، علم جو ہے یہ تو سمندر ہے، اللہ جس کو چاہے وہ عطا فرما دے. اس میں نہ عرب کی تخصیص ہے نہ عجم کی تخصیص ہے. تو جناب پھل کو اس طرح کھانا، ویسے فوجیوں کے بڑے کھانے جو ہوتے ہیں وہ تو بہت عذاب ہوتے ہیں کہ بے تکلفی نہیں ہوتی، دانت بجے نہ، چمچ چمچ سے ٹکرائے نہ، اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو ایک زمانے میں صدر حساق صاحب نے ہماری دعوت کی اور ہم سارے گئے, تو اسے عام رکھ دیے ثابت اور چڑیاں ساتھ. تو مجھے مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی کہنے لگے, او شاہ صاحب او یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایٹیکیٹس میں پھنسے ہوئے ہیں, ادھر سے عام عام کو چوز کر ہی کھانے میں مزہ ہے نا. تو حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے جس وقت وہ عام اٹھایا, جناب میں ذرا رک کے کہوں گا, ایٹیکیٹس کی تاریخ میں سب سے حسن اگر ایٹیکیٹس کے اندر ہے تو وہ ادائے رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں اس ہاتھ میں رکھی اور خربوزہ, یہ میں خربوزہ اور تربوزہ یہ بار بار کیوں استعمال کرتا ہوں, ایک کا ایک کو کہتے ہیں بطیخ اسفر اور ایک کو کہتے ہیں بطیخ احمر, تو دونوں کے لیے بطیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دونوں کے فضائل. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالبطیخ, بطیخ تربوز یا خربوز ضرور کھایا کرو, فرمایا فیہ البرکہ, اس میں اللہ تعالی نے بڑی بڑی بڑی, بڑی برکت رکھی ہے. فإن فیہ عشر خصال, اس کے اندر دس خصلتیں ہیں, وہ طعام و شراب, فرمایا کھانے کی چیز بھی ہے اور پینے کی چیز بھی ہے, اشنان و ریحان, یہ اشنان ویسے کہتے ہیں اس بوٹی کو جس سے غسل کیا جاتا ہے, اور یہاں اشنان اس معنی میں ہے کہ یہ اندر معدے کو دھو دیتی ہے, تو اس معنی میں اشنان رسول کریم علیہ السلام نے استعمال کیا, و ریحان, اور اس کے اندر خوشبو بھی ہے. میری ایک ناپسندیدہ یا پسندیدہ عادتوں میں سے یہ ہے کہ میں جس جگہ مہمان بنوں تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں یار کوئی پھل شل لے کے تو ٹیبل پر سجا دینا. کھاتا میں نہیں ہوں, بہت کم کھاتا ہوں, لیکن میں اپنے کمرے میں پھل رکھواتا ضرور ہوں. تو مجھے اتنے بہت بڑے جید عالم کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ, میں نے کہا بڑے فائدے ہیں, جب نظر پڑتی ہے الحمدللہ کہہ دیتا ہوں. جب ذہن مائل ہوتا ہے ان کی لذتوں کی طرف تو خیال اس طرح جاتا ہے, دیکھیں ساروں کا خالق اللہ ہے, لیکن تربوز کی مٹھاس اور ہے, کھجور کی مٹھاس اور ہے, اور خربوز کی مٹھاس اور ہے, اور آم کی مٹھاس اور ہے. پتہ چلتا ہے نا جی توحید کا کہ بنانے والے نے کیا کیا رنگ پیدا کیے ہیں. اور اس تصور کے ساتھ ہی الحمدللہ اگر زمان سے نکل جائے تو تھوڑی بات. اور دوسری چیز یہ کہ رسول کریم علیہ السلام تناول میں فرماتے تھے خوشبو سونگتے تھے, خاص کر کے اگر کوئی خربوزہ نئے موسم کا آتا تو نبی علیہ السلام پہلے اس کو سونگتے, سونگنے کے بعد پھر اس کو آنکھوں پر رکھتے, تو آنکھوں پر رکھ کر کے کبھی ہونٹوں پر رکھ دیتے, اور ہونٹوں پر رکھ کے کہتے کہ مدینہ شہر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کو بلاؤ تاکہ میں اس کو تحفہ دے دوں. میں تو تناول نہ فرماتے, وہ بچے کو عطا فرما دیتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گرامی قادر سامعین, اس میں اساغر نوازی بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں خربوزہ تو بہانہ تھا, حضور دراصل اپنے ہونٹوں کے لمس کا تحفہ عطا فرماتے تھے تاکہ برکتیں اس وجود میں جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں. فرمایا کہ اس کے اندر خوشبو ہے, یغسل المسانہ والبطن. حضور نے فرمایا کہ خربوزہ اور تربوزہ کھانے والے لوگ جو ہیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کا مسانہ صاف کر دیتا ہے اور پیشاب کی تکلیف بہت کم ہوتی ہے, پھر میں پیٹ اس سے صاف ہو جاتا ہے. وَيُكْسِرْ فِي مَاءِ الزَّهْرِ, اور ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو گودا آپ نے دیکھا جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بہت مشکل سے بنتا ہے, ایک دفعہ ضائع ہو جائے پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, تو حضور نے فرمایا وہ پانی جو ہے وہ ان دو پھلوں سے پیدا ہوتا ہے. آج نے فرمایا وَيَقْتَوُ الْإِبْرَدَ وَيُنْكِ الْبَشَرَ, فرمایا کہ ادھر تربوز اور خربوز کھاؤ پھر جا کے شیشہ دیکھو, اللہ فوراً چہرے پر تازگی عطا فرما دے گا. زیتون کا تیل استعمال کرنے والے لوگ بوڑھے بھی ہوں, سو سال کے بھی ہو جاؤں, ان کا چہرہ کبھی آپ کو باسی نظر نظر نہیں آئے گا. اور اوپر سے درود شریف بھی ہو تو نور الا نور و برکت الا برکہ. اللہ اکبر. مالا علی نے کہا تھا کل البتیخ و تبرکو. اب اس میں بھی تبرکو کا لفظ مالا علی نے استعمال کیا. آپ نے فرمایا کہ بتیخ کھاؤ اور برکت بناؤ. فإن استطعتم لا تترکوا شيئا منها. اگر ہو سکے تو اس کی کوئی چیز پھینکا نہ کرو. اس کے اندر سے جو پانی نکلے پی لو, اس کا بیج استعمال کر لو, اس کا پھل کھا لو, اس کے چھلکے کو اگر آپ صاف کر کے کھائیں گے تو فرمایا کہ یہ ایسے پھل ہیں جو برکت میں پلتے ہیں اور جو کھائے اس کو برکت میں پالتے ہیں. یہ حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد. اچھا جی, آگے میں رحمت عالم علیہ السلاۃ اسلام کی بات فرماؤں. فرمایا کہ انار کھانے میں برکت ہے. من اکل رمانا, حضور علیہ السلام نے جس نے انار کھایا, خطا یستتمہا, لیکن پھر آدھا یا ایک بٹا تین نہیں, انار پورا کھانو. حضور علیہ السلام پورا خطا یستتمہا پورا انار. نور اللہ قلبہ اربعین اللیلہ, انار کھانے سے اللہ 40 راتوں تک اس کے دل کو منور رکھے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ اس انار میں ہے کیا؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو آپ کھاؤ گے تو 40 راتیں نورانی ہوں گی. ابن عباس کا لیس من الربان الا وفیہا قطرہ من الجنہ. انہوں نے فرمایا, میں نے یہ بات حضور سے پوچھے تھے, انہوں نے فرمایا تھا کہ اصل میں ہر انار کے اندر ایک قطرہ جو ہوتا ہے وہ جنت کی طرف سے ہوتا ہے, تو جس میں اگر پورا کھاؤ گے تو انجیکٹ ہوگا تو وہ جنت کی غذا بھی تمہارے اندر چلی جائے گی. فرمایا وفی ہے شفا, اور اس میں شفا ہی شفا ہے, اس میں برکت ہی برکت ہے, اس میں رحمت ہی رحمت ہے. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث, حضور نما کلو سفرجل فائن نفی ہے برکا. سفرجل کھاؤ. سفرجل کیا چیز ہے؟ جس کو اردو میں تو کہتے ہیں بہی, اور ہندی میں اس کے ساتھ جو ملتا جلتا جس کو آپ پپیتا بولتے ہیں اس کو بھی سفرجل کہتے ہیں. ایک سفرجل ہندی کہلاتا ہے اور ایک سفرجل عربی کہلاتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا وہ پھل جو سب سے پہلے, ویسے کھانے کی چیز تو وہ مچھلی کے بارے میں حضور نے کہا نا, اور جو پھلوں میں حضور نے فرمایا کہ اس چیز سے توازو ہوگی, سفرجل سے ہوگی. فإن یثبت المودة, جن لوگوں کے دل بہت سخت ہیں ان کے دل میں محبت کبھی پیدا نہیں ہوتی, سفرجل کھائیں, اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا, محبت والے ہو جائیں گے. اچھا, ایک بہت کارآمد بات, وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ تَخَعَ عَلَى قَلْبِهِ فَلْيَأْكُلْ سَفَرْجَلْ. اگر کسی کے دل پر یا اعضاء پر سوجن آ جائے, ورم آ جائے, جس کو آپ بولتے ہیں آج کل کہتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ لارج ہو گیا ہے, وہ بڑھ گیا ہے, دل کا بڑھ جانا, تو رسول کریم علیہ السلام نے سفرجل کھا لو تو اس سے فائدہ ہوگا. بس یار, کھانے پینے کی چیزوں میں آخری ویسے ہیں تو یہ پورا جہان ہے, علم کا تو کوئی سرا نہیں ہے دوسرا, نہ ہی وہ باتیں ختم ہوتی ہیں. بس ایک بات, رسول کریم علیہ السلام, لو تعلم امتی ما فی حلبہ لاشتروا ولو بوزنها ذهبا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے حلبہ, اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا اس میں برکت کتنی ہے اور شفا کتنی ہے اور رحمت کتنی ہے, تو یہ سونے میں اس کو تولیں, کہیں کہ گولڈ لے لو یہ مجھے دے دو. اب ظاہر ہے اشتیاق پیدا ہوا, شوق پیدا کیا, رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حلبہ یہ چیز کیا ہے, پھر مانا کروں تو آپ کو سوچیں گے میتھی, جس کو آپ میتھی کہتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میتھی کی برکات بیان فرمائی اور پھر حضور انور علیہ السلام نے تقریباً 10 بیماریاں گنی. گننے کے بعد فرمایا کہ یہ میتھی کھانے سے اللہ عز و جل سبحانہ ان بیماریوں کو شفا سے بدل دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من برکت المرء تبکی روحا بی ناس, کس طرح پہچانے کہ آپ کے گھر میں جو عورت ہے بڑی بابرکت عورت ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں اس کے وجود میں رکھی ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے تشنگی کو دور کیا اور فرما دیا کہ جس عورت کی پیلوٹھی کا بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ نہ ہو بچی ہو, یعنی پہلا جنم جو ہے وہ بچی اگر ہو تو وہ سمجھ لے کہ وہ عورت بڑی برکت والی ہے, عورت بڑی برکت والی اللہ عز و سبحانہ نے اس کو عطا کی ہے جناب. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹی عطا فرمائی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کی عزت ہے, یہ نسوانیت کی عزت ہے, یہ عورت کو وقار اور عزت جو اسلام نے دی ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے, آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے. وہ فلسفہ تو مر گیا کہ جس وقت ہم اپنے بزرگوں سے جا کر کہتے ہیں دعا فرماؤ, امید لگی ہے اللہ بیٹا عطا کے. حضور کے زمانے میں لوگ آتے تھے کہتے ہیں حضور امید لگی ہے دعا فرماؤ اللہ بیٹی عطا فرمائے, اللہ بیٹی عطا فرمائے. اس لیے کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ برکتیں لے کے آتی ہے, وہ قسمت کا فیضان لے کر آتی ہے. اللہ اکبر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ادخل بیتہ حبشیا او حبشیا ادخل اللہ بیتہ البرکہ, جو آدمی اپنے گھر میں کوئی کالا بندہ داخل کرے اس کو جا کے کہے آ یار تجھے آج کھانا کھلاتے ہیں. اس لیے کہ جو بدشکل بندہ ہوتا ہے نا پیارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, اس کو کون مہمان بناتا ہے. تو حضور نے فرمایا جو کالا ابشی بندہ کوئی ڈھونڈے اور ڈھونڈنے کے بعد اس کو گھر لے جائے آج ہمارے گھر میں قدم رکھ, میرے حضور نے فرمایا ادھر ابشی داخل ہوگا ادھر برکت داخل ہوگی. جناب یہ ایک قوم کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ہے. ویسے ایک جگہ میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس جگہ کلونا بندہ داخل ہو تو اتنی برکتیں داخل ہوتی ہوں گی, جدھر سونے داخل ہوتے ہوں گے اللہ کتنی برکتیں. ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسینوں کو بھی بڑا مقام دیا, فرمایا التمس الدین من حسان الوجوہ, کہ جس وقت دین جو ہے وہ لیا کرو تو کسی سونے چہرے والے بندے سے لیا کرو. جناب اس طرف سے جو چوٹی کی برکت ہے وہ حضور نے بیان کر دی, ادھر سے کہا کہ یہ برکت بیان کرتے ہوئے کوئی نیگلیکٹ نہ ہو جائے, کوئی نظر انداز نہ ہو جائے. تو رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عطائیں اور اپنی برکتیں اس کے ساتھ بھی مان ڈالی. ایک مزیدار حدیث آپ کو سنانے لگوں, بہت ہی مزیدار حدیثیں, ساری مزیدار ہیں, میٹھی ہیں, پتہ نہیں میرے عنوان کی لپیٹ میں آ گئی ہیں تو میں بتا رہا ہوں. ویسے پیر لوگ اپنے نسخے تو نہیں بتایا کرتے, لیکن میں کھلا بیان کرتا ہوں کہ میرا وقت بچے زیادہ سے زیادہ پیری آپ خود ہی کر لیا کریں. اللہ آپ کے ہاں سے آفات اور بلیات کو دور فرمائے. ایک صاحب کے گھر میں نے ٹیلی فون کیا کسی کام سے, تو میں نے کہا فلاں صاحب کدھر ہیں, وہ چونکہ میرا مجھ سے پڑھنے والا ہے تو مثلاً میں یہ پوچھوں خالد کدھر ہے, میں نے کہا جی پیر صاحب اس وقت غسل فرما رہے ہیں. میں نے کہا بیٹے سے بات کرا رہے ہیں. وہ بیٹے سے بات کرائی تو میں نے کہا آپ کون بول رہے ہیں, کہنے لگے جی میں چھوٹے پیر صاحب بول رہا ہوں جی. اور میں نے کہا یار خالد کدھر ہے, جی پیر صاحب غسل فرما رہے ہیں، یہ جس طرح نو دولتی ہوتے ہیں نا، نو پیروں کی بھی عادت اسی طرح ہوتی ہے، وہ گھر میں بھی کہتے ہیں پیر صاحب یہ ہو گئے ہیں، پیر صاحب یہ ہو گئے ہیں، پیر صاحب یہ ہو گئے ہیں. وہ جناب میرے حضور کا کلچر یہ نہیں ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کا نام لے کر کے اس کو بلائے تو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام بلانے والے پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے اور جس کو آواز دی جاتی ہے اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے. ہم بہت چکروں میں پھنس گئے ہیں. نبی علیہ السلام میں عورت میں برکت بھی ہوتی ہے، عورت میں نوست بھی ہوتی ہے. گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور گھر میں کبھی نوست بھی ہوتی ہے. گھوڑا سواری آپ جو لیتے ہیں اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں کبھی نوست بھی ہوتی ہے. تو مولا علی نے پوچھا تو حضور عورت میں اگر نوست ہو اور گھر میں تو دور کس طرح کی جائے، نوست ہو تو دور کس طرح کی جائے، اس کا وے کیا ہے، سسٹم کیا ہے. حدیث سنیے، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا یا علی، ویسے بالقصد نہیں کہا، ویسے علی کے نام میں ہے ہی جرت ہے، علی کے نام میں ہے ہی جذبہ ہے. فرمایا یا علی اذا تزوجت فاغسل رجلیھا حین تجلس تصب الماء من ذلك الى الاقصى. اللہ 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 اللہ، اخرج اللہ سبحانہ عن بیتک الاضاء. معنی کیا اس حدیث شریف کا؟ معنی یہ ہے کہ اے علی، جس وقت تیری بیوی مادام تیرے گھر میں آئے، جب وہ بیٹھے نا تو سب سے پہلے اس کے پاؤں دھو. وہ پاؤں دھو نا. اچھا، وہ معاشرہ جو بچیوں کو زندہ در گور کر دیتا ہو اور وہ بچیوں کو جناب دفنا دیتا ہو، اور ہندوستانی معاشرہ جس میں عورت کو چپلی کہتے ہو اور جس کو نفرت کی نشانی کہتے ہو، میرے حضور نے کہا جب بیگم گھر آئے تو پہلا کام کرنا اس کے پاؤں دھو نا، تاکہ خانگی نکل جائے نا اندر سے. یہ جو اندر جو ہے نا من میں جو ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں غلط باتیں، میرے مصطفیٰ نے کس طرح ان کو دھویا. سرکار نے فرمایا کہ جس دن تو اپنی بیگم کے پاؤں دھو دے گا اور پھر پانی کا ڈول پکڑ اور اپنے دروازے پر آ، اور دروازے پر آنے کے بعد جدھر پانی بہتا ہے اس طرف تو پانی کو بہا دے، اقصا من الاعلی الى الاقصا یا من الاقصا الى الاسفل، تو جدھر پانی جاتا ہے ظاہر ادھر ہی آپ نے بہانا ہے. تو جناب جس وقت آپ پانی بہا دیں گے تو حضور نے فرمایا عورت کی نحوست بھی ختم ہو گئی اور گھر کی نحوست بھی ختم ہو گئی. لیکن ساتھ خیال یہ کرنا ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، بتایا ہوا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی ہی کو نظر لگ جائے تو نظر اتارنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ میں نے بتایا تھا کہ میں بتا دوں گا. اگر آپ اس کا حوالہ پوچھنا چاہیں تو علامہ حروی نے اس کو نقل کیا. یا آئن ہو، پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ نظر اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو قبر تک جا پہنچاتی ہے، ان کو دیر تک جا پہنچاتی ہے. آخری بات آج کی حضور ما علیکم بالعدس، مسور کی دال کھایا کرو. علیکم بالعدس فإنه مبارک مقدس. حضور ما یہ دال بڑی مبارک ہے، بڑی مقدس دال ہے. فإنه یرق القلب، اس کے کھانے والے کا دل نرم ہوتا ہے. ویکثر الدمع، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رقیق القلب بنا دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ بندہ روتا ہی رہتا ہے. فرمایا وقد بارک اللہ فی العدس وبارک فیہ سبعون نبیاً احدہم عیسیٰ. حضور میں مجھ سے پہلے 70 نبیوں کو دال کھانے ہی سے برکت ملی ہے. ویسے سرکار نے گوشت کی بھی نفی نہیں فرمائی. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا خیر الطعام اللحم، بہت اچھا کھانا جو ہے وہ گوشت ہے، لیکن اللہ اکبر دال کا ذکر کیا ہے تو حضور کے ایک اور حدیث سنو، فرمایا کہ خیر الطعام یہ گوشت ہے، اور فرمایا کہ دوسری حدیث میں سید الطعام گوشت ہے وخیر الطعام ارز، اور سب سے بہتر جو کھانا ہے وہ چاول ہے، فائن نفی ہے برکہ و رحمہ، حضور نے بولا اس میں برکت ہے اور رحمت ہے، اور مجھے ایک شوگر کے مریض نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا چاول ابال کے دال مسور کی ڈال دیتا ہوں تو 70 برکتیں ادھر کی ہو جاتی ہیں، رحمت بھی ادھر سے آ جاتی ہے اور شفقت بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بڑی مرغوب غذا، اللہ اکبر. کھانے ہی کی بات بتا دوں، رحمت عالم علیہ السلام السلام کا ایک مرغوب طریقہ یہ تو ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام السلام جس وقت بہت طبیعت لطیف ہوتی تو اس وقت میں ان کو یہ بنا کے دیتی تھی. کسی بندے نے مجھے پوچھا کیا حضور نے مرچ کھائی ہے یا نہیں کھائی، رحمت عالم علیہ السلام میں نے کہا میں تمہیں حدیث بتاؤں مرچ حضور نے کدھر کھائی ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت بہت طبیعت مرغوب ہوتی تو اس وقت میں ان کو یہ بنا کے دیتی تھی، کیا فرماتی، میں تیل زیتون کا ڈالتی قدر میں ہنڈیا میں اور پھر اس کو جوش دیتی، جوش دینے کے بعد اس میں آٹا جو کا گوند کر کے تھوڑا پانی ڈال کر میں اس کو اس کے اندر ڈال دیتی، ڈالنے کے بعد پھر رحمت عالم علیہ السلام دیکھتے بھی رہتے مسکراتے بھی رہتے، پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں اس کے اندر ڈالتی فلفل مرچ بھی ڈالتی، پھر فرماتی ہے توابل میں اس کے اندر توابل ڈالتی یعنی مسالہ بھی ڈالتی، تو وہ جو جاؤ اور اس کے ساتھ زیتون کے ساتھ فلفل کالی مرچ ہو یا سرخ ہو اس کے ساتھ، پھر اگلی چیز ایک حدیث شریف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونڈ کا بھی ذکر کیا کہ اس کے اندر سونڈ تھوڑی سی ڈالی جاتی، اور وہ رحمت عالم علیہ السلام کا مالیدہ سا جو بن جاتا مرغوب غذا تھی، اور رکا اس لیے ہوں کہ لوگوں کو بتا رہا ہوں لیکن یہ چیز کھانے کی توفیق ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شوگر کے مریض ہیں اگر مسلسل یہ چیز کھائیں تو میرے حضور نے جو فرمایا وفیہ البرکہ، اس کے اندر برکہ بھی ہے اور اس کے اندر شفا بھی اللہ عز و جل سبحانہ نے اس کے اندر رکھی ہے. عالی جناب آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معمولات میں نے آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیے جو برکتوں پر غمازی کرتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے اقدار عالیہ کو قوت دے کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Oh,